راضی امام جس سے ہو کردار بنا دے، اللہ مجھے ایسا عزادار بنا دے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب الحمد لله كما هو أهل، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين مأسومین، سب کے دعائے امام زمانہ۔ الٰہی عظم البلاء وبرہ الخفا وانکشف الغطاء وانقطع رجاء وزاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان وإليك المشتكى وإليك المؤول في الشدة والرخاء، اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وأرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجان آجلان قريبا كلمه البصر أوهب أقرب، سمل کے يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا محمد يا يا علي يا محمد اكفياني فإنك ما كان عافیاں وانصرانی فلک مانا سرا یا مولانا یا صاحب زمان الغاس الغاس ادرکنے 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 الساعة الساعة العجال 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 يا أرحم الراحمين صلوات پڑھیں محمد وآل بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقط قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو صدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاہا وقد خواب من دسہا صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے اور جس مقصد زندگی اور حیات کی وجہ سے یہ مجالس رکھی جاتی ہیں ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں عطا فرما دے. کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان کی فطرت میں ہے کہ ہر انسان کامیابی کو پسند کرتا ہے. چھوٹے بچے سے لے کر جوان تک اور جوان سے لے کے بوڑھے تک ہر انسان اس تقاضے میں رہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں سکسیزفل ہو جاؤں. لیکن مسئلہ یہاں پیدا ہوتا ہے کہ وہ غلط چیزوں کو کامیابی سمجھتا ہے اور ان کے پیچھے پوری تقودو کر دیتا ہے اپنی ساری انرجی لگا دیتا ہے. لیکن اسے کب پتہ چلتا ہے؟ جب موت اس کی قریب آتی ہے اور ملک الموت کو دیکھتا ہے. کیونکہ مولا فرماتے ہیں جیسے انسان دنیا سے جاتا ہے تو جب سے پیدا ہوا اور جتنی زندگی گزاری اس کے سامنے ایک فلم کی طرح گزرتی ہے اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے کامیاب زندگی گزاری تھی یا ناکام زندگی گزاری تھی. تو سوال یہ ہے کہ یہ جو سوچ اس کے ذہن میں آتی ہے یہ سوچ کہاں سے آ رہی ہے؟ اصل یہ چیز ہے جو آپ کو سمجھنی ہے. یعنی جو میں کر رہا ہوں یا جسے کامیابی سمجھ رہا ہوں ظاہر ہے کسی نے بتایا تو نہیں ہے, یہ چیزیں میرے ذہن میں آتی ہیں اور مجھے وہ کام کرواتی ہیں. تو سوچنا یہ ہے کہ یہ جو فکر میرے ذہن میں آ رہی ہے کیا یہ فکر فکر الہی ہے یا یہ فکر فکر شیطانی ہے؟ یہ سوچ نفس کی طرف سے دیا گیا مشورہ ہے یا یہ سوچ میری عقل سے دیا گیا مشورہ ہے؟ تو انسان اگر انہی چیزوں کو سوچے, مثلا شمر کربلا کی طرف جا رہا ہے اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اگر میں حسین کو شہید کر دوں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. یزید کے ذہن میں خیال آیا کہ جاؤ حسین ابن علی سے بیعت لو, اگر بیعت لوگے تو تمہاری حکومت بچ جائے گی. اب اس نے یہ سوچ کے تو نہیں کیا تھا کہ پوری دنیا مجھ پہ لعنت کرے, اس نے یہ سوچ کے تو نہیں کیا تھا کہ تا قیامت مجھ پہ لعنتیں ہوں گی, اس نے یہ سوچ کے تو نہیں کیا تھا کہ میں حسین کو شہید کروں گا اور اس کے بعد میری حکومت ختم ہو جائے گی. اس نے بقا کے لیے امام حسین کو شہید کیا لیکن جس راستے پہ چل رہا تھا اس میں بقا نہیں تھی بلکہ یزید کی فنا لکھی ہوئی تھی. تو یہ چیز انسان کو سمجھنی ہے. اسی طرح ابن سعد جا رہا تھا, اس زمانے میں رے کی حکومت کا بڑا شوشہ تھا. رے کی گندم کی مثال اس لیے دی جاتی ہے جو امام حسین نے دی, وہ اس لیے دی جاتی ہے کیونکہ اس زمانے میں سب سے زیادہ جو گندم کہیں پہ جاتی تھی اور بہت لذیذ گندم تھی وہ رے کی گندم تھی. تو اس لیے امام نے کہا تجھے رے کی گندم کا دانا بھی نصیب نہیں ہوگا. یعنی امام اسے سمجھا رہے تھے کہ جس سوچ پہ تو چل رہا ہے اس سوچ میں کامیابی نہیں آئے, اس سوچ میں ناکامی آئے. اب خطرے کی گھنٹی میرے لیے بچ جاتی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں میں بھی ایک سوچ کو فالو کر رہا ہوں اور مجھے مرتے وقت پتا چلے کہ جو میری سوچ تھی وہ غلط تھی. کئی نوح خان, کئی مجلس پڑھنے والے, کئی پیغام پھیلانے والے, کئی عزادار ماتم کرنے والے ڈالے، کہیں ایسا تو نہیں جو عمل میں عبادت سمجھ کے کر رہا ہوں وہ عبادت نہ ہو بلکہ میرے نفس کے اندر کی آواز ہو۔ میں چھوٹی سی آپ کی زندہ مثالیں دیتا ہوں۔ مثلا ہمارے پارا چنار کے ایک مومن بتاتے ہیں، یہ اسپیشلی کوئٹہ میں، کراچی میں، بڑے شہروں میں بھی یہ چیزیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک سرکاری ملازم 60,000 تنخواہ لینے والا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی مومن کراچی سے مثلاً کینیڈا گیا، آسٹریلیا گیا، تو وہاں جاتے ہی کیا کرتا ہے، پہلے اپنی پکچرز بھیجتا ہے۔ انگلینڈ چلا گیا تو سینٹرل لنڈن میں جاتا ہے، 4 پکچرز نکال کے بھیج دیتا ہے، کبھی گاڑی میں گھوم رہا ہے، کبھی کیا کر رہا ہے۔ اب یہ جوان جو کراچی میں بیٹھا ہے، یہ بیچارہ وہ چیزیں دیکھتا ہے، کہتے ہیں میری زندگی تو بیکار ہے، اصل مزے تو وہ کر رہا ہے۔ اب وہ پکچرز نہیں بھیجتا جو مزدوری کر رہا ہے، وہاں پہ پیزا ڈیلیوری کا کام کر رہا ہے، وہاں پہ یا کسی لائبریری میں کام کر رہا ہے، وہاں پہ کوئی ٹیکسی ڈرائیور بنا ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے کیونکہ پاؤنڈ کی ویلیو ہے، ڈالر کی ویلیو ہے، پاکستان آتا ہے تو لوگ تو سمجھتے ہیں کہ صاحب وہاں پہ کوئی بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ بالکل ٹیلنٹڈ جو لوگ ہیں، جو کریم ہے، وہ زیادہ تر کینیڈا میں ہے، لیکن یورپ میں جتنے بھی لوگ ہیں یہ بیچارے وہاں پہ جا کے مزدوری کرتے ہیں، آسٹریلیا میں جا کے مزدوری کرتے ہیں، یا اسی طرح لوگ سعودی میں جا کے کام کرتے ہیں، وہاں پہ جا کے چپڑاسی کا کام کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ سیٹھ بن کے گھومتے ہیں۔ کیونکہ آج سیٹھ بننا پیسے کے ذریعے سے آ گیا ہے، اچھی گاڑی لے لیتے ہیں، اچھا لباس پہن لیتے ہیں، تو لوگ سمجھتے پتا نہیں وہاں پہ کیا ہے۔ تو یہی چیزیں، غلط سوچ جب ان لوگوں کے ذہنوں میں پیدا کی، وہ بھی گنہگار ہے جس جوان کے ذہن ایسا خیال پیدا کر رہا ہے۔ تو کہتے ہیں مولانا 60,000 سرکاری ہاسپٹل میں تنخواہ لینے والا، لیکن اس کے ذہن میں کریز بن چکا کہ اگر کامیابی ہے تو پتہ نہیں آسٹریلیا میں ہے، کامیابی ہے تو میں وہاں پہنچوں گا تو میری دنیا بن جائے گی، جیسے ہر میری مشکل کی جو جڑ ہے وہ آسٹریلیا ہے، میری مشکل کے مسائل کا حل کینیڈا ہے، امریکہ ہے، میں وہاں جاؤں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا۔ اب اس نے جاب کو بھی چھوڑا، اس نے نوکری کو بھی چھوڑا، یہاں سے پتہ نہیں ملیشیا کی طرف جاتے ہیں، وہاں پہ کشتیوں پہ سوار ہوا اور گاؤں میں پتہ چلا کشتی میں ڈوب کر مر گیا، پیچھے بچوں کو بھی یتیم کر دیا، مائیں بہنوں کو بھی ایسے چھوڑ دیا، تو خسرت دنیا والآخرہ۔ اب یہ تصور کریں، جب یہ شخص اس کشتی سے پانی میں گرا ہوگا اور جب ڈوب رہا ہوگا تب اس کو احساس ہوا، یہ جو خیال جس کو میں نے فالو کیا تھا، یہ خیال خیال نفس تھا، خیال عقل نہیں تھا۔ تو اگر انسان معرفت النفس کا علم نہ رکھے، اس کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے، اس کی آخرت بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو فرمایا نفس، یہ نفس اتنا خطرناک ہے، یہ تمہارے لیے چیزوں کو حسین بناتا ہے، تمہارے لیے لذتوں کو خلق کرتا ہے۔ اب یہ تمہاری سلیکشن ہونی چاہیے۔ ابن ملجم کی مثال، کربلا کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ دیکھیے کچھ لوگ لذت، کل میں نے مثال دی تھی، کھانے کو لذت سمجھتے ہیں، پینے کو حقیقی لذت سمجھتے ہیں، لیکن جب آپ کربلا کے میدان میں داخل ہوتے ہیں تو کیا شب عاشور کھانا تھا کربلا میں؟ پانی تھا کربلا میں؟ بھوک تھی، پیاس تھی، لیکن امام حسین کس لذت کے پیچھے چل رہے ہیں؟ فرماتے عباس، ایک رات کی مہلت ان سے مانگ لے، جو حقیقی لذت جس کے پیچھے امام حسین آئے کہ میں عبادت پروردگار عالم کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن آپ کو یہ سوچنا ہے کہ میرا موٹیو کون ہے، میرے وجود کے اندر محرک کون ہے؟ موٹیویشن آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے نا، تو سوال یہ موٹیو کون ہے؟ ایک مرتبہ مجلس میں آتے ہیں، آپ نے 4 باتیں نماز تہجد کی سنی، آپ کے اندر موٹیویشن پیدا ہوئی، آپ نے جا کے نماز تہجد پڑھی، تو موٹیو کون بنا؟ مجلس بنی۔ لیکن مجلسیں تو 10 دن ہیں، مجلسیں زیادہ سے زیادہ آپ 2 مہینے سنیں گے، لیکن پورا سال جو میں زندگی گزار رہا ہوں، مومن کو یہ سوچنا ہے کہ موٹیو کون ہے۔ تو آپ کا موٹیو اگر نفس ہے، تو نفس کن چیزوں کے ذریعے سے موٹیویشن کرتا ہے، اس کے ٹولز کیا ہیں، اس کے ابزار کیا ہیں، وہ کن ذرائع کے ذریعے سے موٹیویشن کرتا ہے؟ تو آج اس زمانے میں سب سے بڑا ذریعہ جو نفس کی موٹیویشن کا ہے وہ کون سا ہے؟ وہ ٹی وی ہے، وہ میڈیا ہے، وہ موبائل ہے۔ بچوں پہ بھروسہ کریں، اچھی بات ہے، لیکن جب تک شعور اور عقل کامل اس بچے میں نہیں آتا، اسے موبائل مت دیا کریں، اس بیٹی کو موبائل مت دیا کریں۔ اتنے واقعات ہیں جو میں ممبر سے بیان نہیں کر سکتا، ایسے واقعات جو مومنین فون کر کے بتاتے ہیں، خواتین فون کر کے بتاتے ہیں، ممبر سے نہیں بتا سکتے۔ ایک فون کال، ایک میسج ایسا چلا جاتا ہے، اس خاتون کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، اس جوان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نفس جس ذریعے سے موٹیویشن کرتا ہے، اس کے موٹیو کا ایک ذریعہ شہوت ہے۔
یہ پورا سسٹم ظلم اور دجالیت جو چل رہا ہے اس کا موٹیو کیا ہے؟ شہوت ہے. اس نے ہر چیز میں خاتون کو لا کر کیوں کھڑا کیا ہے؟ فلموں کا موٹیو کون ہے؟ انٹرٹینمنٹ میں موٹیو کون ہے؟ ان کے سانگز میں، ان کی ڈانس میں موٹیو کون ہے؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس جوان کے وجود میں شہوت ہے، یہ جوانی کے عالم میں ہے، 15 سال سے لے کر 25 سال 27 سال تک اس کے وجود میں شہوت بھڑک رہی ہے، لہٰذا وہ اسی چیز کو استعمال کرتا ہے اور اس جوان کو گمراہی کے راستے پر لے جاتا ہے. اب باپ کو کیا پتا کہ بیٹا رات کو کمرے میں موبائل پہ کیا کر رہا ہے؟ والد کو کیا پتا؟ اب کس ذریعے سے یہ جوانوں کو گمراہ کرتے ہیں؟ اس کے ٹولز ہیں. ٹولز بنا ٹی وی. سب سے پہلے یہ ٹی وی جس چیز پر اٹیک کرتا ہے، میڈیا والوں کو پتا ہے کہ اگر ہم نے لوگوں کے مذہب کو چھوڑا تو جھگڑے ہو جائیں گے، تو وہ کبھی بھی آپ کے مذہب کو نہیں چھیڑیں گے. بریلویوں کو چھیڑ لیں گے، بریلوی مولوی بولنا شروع ہو جائیں گے. شیعوں کے اوپر کچھ بول دیا، مسلم موسیٰ کاظم کا واقعہ، آپ یہ واقعات پاکستان میں تھوڑے تھوڑے ہو رہے ہیں، تو آپ دیکھیں پورے شیعہ بھڑک جاتے ہیں، جلوس نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اسٹیٹمنٹ دینا ہم شروع ہو جاتے ہیں. تو میڈیا اور دنیا کو، ویسٹرن ورلڈ کو بتایا، رسول خدا کا ایک خاکہ بنایا، لوگ روڈوں پہ نکل آئے. تو یہ کبھی کبھی کرتے ہیں آپ کے ایمان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے کہا لوگوں کے مذہب کو نہیں چھیڑو، کیونکہ یہ اپنے مذہب پہ بڑے سینسیٹیو ہیں. کہا کس چیز کو چھیڑا جائے؟ کہا ان کے فرہنگ کو تباہ کرو، ان کے کلچر کو تباہ کرو. کلچر جیسے تباہ ہوگا، کیونکہ جب انسان کلچر لیس ہو جائے، اس کا کلچر ویسٹرنائز ہو جائے، تو آٹومیٹیکلی یہ کیا ہو جاتا ہے؟ بے دین ہو جاتا ہے. اب اسلام آباد یا بڑے شہروں میں آپ چلے جائیے، لبنان وغیرہ، دوسری جگہ پہ خاتون دیکھیں گے اس نے اسکارف بھی پہنا ہوا ہے، لیکن اس نے اوپر سے ٹائٹ شرٹ اور نیچے سے ٹائٹ جینس پہنی ہوئی ہے. تو اس نے کیا کر دیا؟ اس کے کلچر کو مس کر دیا، جو کلچر اسلامی کلچر تھا، جو تصور حجاب تھا. یعنی اس کا اسکارف جو یہ خاتون پہنتی، اس اسکارف کو شریعت کا جز نہ بناؤ، کلچر کا جز بنا دو. یعنی اسکارف فیشن میں آ جائے. اتنے سالوں سے مولانا بول رہے تھے بھائی داڑھی رکھو، داڑھی رکھو، داڑھی رکھو، کوئی رکھ نہیں رہا تھا، لیکن جب کسی بڑے ایکٹر نے داڑھی رکھنا شروع کر دی تو فیشن میں آ گیا نا. اب جب فیشن آ گیا، ہر کوئی رکھ رہا ہے اور خوش بھی ہو رہا ہے کہ فیشن کا فیشن بن گیا، مذہب کا مذہب بن گیا، تو ایسی داڑھی پہ اہل بیت لعنت بھیجتے ہیں جو اللہ کے لیے نہ ہو، کسی ایکٹر کے لیے رکھی جائے. کلچر مت بناؤ دین کو، وہ کلچر کے ذریعے سے وارد ہوتے ہیں، تمہاری نسلوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، بچیوں کے حیا کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، جوانوں کی غیرت کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. کہ میں نے کئی سال پہلے آپ کو مثال دی تھی کہ ایک آئے کانٹیکٹ کا جو تصور یونیورسٹیز میں، مختلف بچے جو یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، کہ بیٹا کانفیڈنس پیدا کرنا ہے تو آئے کانٹیکٹ ہونا چاہیے. اب ظاہر ہے کو ایجوکیشن ہے، بچہ بچیاں ساتھ پڑھ رہے ہیں، آپ کی بیٹی بھی وہاں ہے، آپ کے بچے بھی وہاں ہیں، اب جب وہ کانفرنس دیتے ہیں وہاں پہ تو آئی کانٹیکٹ ہونا چاہیے. جیسے میں خطیب ہوں تو خطیب کے لیے خطابت کا تقاضا ہے کہ اس کا آئی کانٹیکٹ ہو. میں آج چھت کو دیکھ کے پڑھوں تو آپ کی طرف توجہ نہیں رہے گی. تو وہ خطیب جو آئی کانٹیکٹ نہیں کرتا، اس میں کانفیڈنس نہیں ہوتا، یہ خطابت کا فن ہے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ تمہیں اگر کانفرنس دینی ہے تو آئی کانٹیکٹ ہونا ضروری ہے، اس کا مطلب یہ بچہ جب بات کر رہا ہے تو سامنے ایک بچی اس کی کلیگ کھڑی ہوئی ہے، تو یہ آپس میں کیا کریں؟ آئی کانٹیکٹ کریں. تو خاتون فون کرتی ہے، مولانا میں کروں تو کیا کروں؟ ٹیچر نے پابند کیا کہ میں بات کرتی ہوں، نظروں کو جھکا کے بات کرتی ہوں. کتنی تمہارے اندر کانفیڈنس نہیں ہے. تو ایسی چیزیں لائی جاتی ہیں تاکہ جوانوں کے حیا کو کیا کیا جائے؟ ختم کر دیا جائے. یہی فیمنزم کی آوازیں کیوں اٹھ رہی ہیں پاکستان میں؟ آپ لوگوں کو اتنا محسوس نہیں ہو رہا کیونکہ یہاں نیا نیا فیمنزم آیا ہے، لیکن ہم اس زمانے سے ایران گئے تھے جب خاتمی کی حکومت تھی رفسنجانی کے بعد، تو اس وقت فیمنزم عروج پہ تھا کہ ایران کی بڑی بڑی ہستیاں، یعنی آپ یہ سمجھے آغا رفسنجانی کی جو بیٹی ہیں، وہ بھی فیمنزم کا شکار ہو چکی تھی. اس زمانے میں ایران میں فیمنزم تھا، تو یہ چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں. یعنی آج جو چیزیں پاکستان میں کی جا رہی ہیں، یہ چیزیں ایران میں آج سے کوئی 15 سال پہلے وہ اپلائی کر چکے ہیں اور ان چیزوں میں کامیاب بھی ہو چکے ہیں، ایرانی جوانوں کو بے دین بھی کر چکے ہیں. کہ اتنا اثر فیمنزم کا تہران میں ہو چکا کہ تہران کا شہردار، جیسے یہاں ناظم ہوتا ہے، وہ الیکشن میں جب کھڑا ہوتا ہے تو جیتنے کے لیے، خواتین کا جو مائنڈ سیٹ تھا وہ بن چکا تھا، بار بار یہ کمپیریزن کرنا کہ مرد آگے ہے خاتون پیچھے ہے، تو انہوں نے مجبوراً، کیونکہ ایران میں پاکستان میں جب آپ بسوں میں بیٹھتے ہیں تو خواتین آگے بیٹھتی ہیں، مرد پیچھے ہوتے ہیں، لیکن ایران میں کیا ہوتا ہے کہ مرد آگے ہوتے ہیں، خواتین پیچھے ہوتی ہیں. اسلامی تصور بھی یہی ہے کہ مرد کو خاتون کے پیچھے نہیں بیٹھنا چاہیے، نگاہ تاکہ خواتین پہ نہ پڑے، لیکن یہاں پہ کیونکہ حجاب کا کانسیپٹ بھی ہے، لیکن وہاں پہ بسیں تو اوپن ہوتی ہیں. تو انہوں نے صرف فیمنزم کے تأثر میں آ کر، فیمنزم کا اتنا پریشر تھا تہران کے اس الیکشن میں، اس نے بسوں کی ترتیب بدل دی، آگے فرسٹ لیڈیز، آگے خواتین کو رکھا اور پیچھے مردوں کو رکھا. کبھی کبھی یہ میڈیا اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ جہاں اسلامی حکومت نافذ ہے لیکن وہاں کے حکمران بھی دھوکے میں آ جاتے ہیں کیونکہ یہ اتنے اسٹرانگ ہیں, یہ بار بار جو حساس چیزیں ہیں اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اور اسلامی کلچر کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ان چیزوں پہ غور ہونا چاہیے. وہ زمانہ گزر گیا کہ ہم صرف مجلسوں کے ذریعے لوگوں کی ہدایت کریں. آپ کا بچہ کتنے گھنٹے مجلس میں آتا ہے, ایک گھنٹہ دو گھنٹہ؟ ہمارے یہاں اگر شیعہ چینلز بنا بھی رہے ہیں تو نیوز چینل بنا رہے ہیں, تو نیوز کو کتنے گھنٹے دیکھے گا؟ اور اس میں آپ شیعہ پیور نیوز چلانا بھی چاہو تو ساری سینسر ہو جاتی ہیں, فرقہ واریت میں بات چلی جاتی ہے, لپیٹ سپیٹ کر آپ کو بات کرنی پڑتی ہے. لیکن سوال یہ ہے, میری ماں, میری بہن, میری بیٹی, اس کی انٹرٹینمنٹ کیا ہے؟ اصل جس کو تربیت کرنی ہے, جس کے اندر معرفت النفس ہونی چاہیے, وہ خاتون ہے. وہ آپ کے بچوں کو پالے گی, وہ آپ کے بچوں کو بڑی کرے گی, لیکن اس کی تربیت کہاں سے ہونی ہے؟ وہ چھ چھ گھنٹے, چار چار گھنٹے ڈیلی کوئی نہ کوئی ڈرامہ دیکھتی ہے, آپ کے بچے کوئی نہ کوئی کارٹون دیکھتے ہیں. تو آج تک کسی مومن کو یہ خیال کیوں نہیں آتا؟ ہمارے انویسٹرز نے بینک پاکستان میں بنا دیے, مختلف کمپنیاں بنا دیں, اس میں ان کا فائدہ ہے. لیکن تم نے کون سا ایسا بزنس کیا جس میں قوم کا فائدہ ہو؟ کون سا ایسا بزنس کیا جس میں قوم کے بچے اور جوانوں کا فائدہ ہو؟ نیوز چینلز ہیں ہمارے شیعوں کے ماشاء اللہ, لیکن کوئی ڈرامہ چینل نہیں ہے. یہ تصور ہی نہیں ہے نا. ظاہر ہے جب تم گیپ رکھو گے, اب ان کے ہوتا کیا ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ڈرامے بنتے کیسے ہیں. رائٹر جو ڈرامہ لکھتا ہے, پاکستان کا مشہور رائٹر ٹی وی پر آ کر کہتا ہے کہ اس وقت 90% جو رائٹرز ڈرامہ لکھ رہے ہیں ان پر فیمنزم کا قبضہ ہے. کہ میں نے کل آپ کو مثال دی تھی کہ ایک خاتون کو اگر کسی ڈرامے میں تھپڑ لگایا جائے تو وہ سین آج کاٹ دیا جاتا ہے کہ اس سے تشدد نہ بڑھے, کہیں مرد یہ نہ سیکھیں کہ خاتون کو تھپڑ مارا جاتا ہے. لیکن اسی ڈرامے میں یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ ایک مرد شراب پی رہا ہے لیکن اس سین کو کاٹا نہیں جاتا. یعنی شریعت کا درد کم ہے لیکن ویسٹرن جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو بڑھا. اب فیمنزم ایک نعرہ ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ خواتین کی آزادی, آزادی کا مطلب کیا ہے, اسے جاب بھی کرنے دو, اسے باہر نکلنے بھی دو, اسے اپنی مرضی سے دوستیاں کرنے دو, اسے اپنی مرضی سے نامحرموں کے ساتھ تعلق بنانے دو. اور جو بل آپ کو منظور کر کے دیا جا رہا ہے, آج لوگوں کو احساس نہیں ہو رہا لیکن آج کل یہ ہو جائے گا. اس خاتون کی حمایت میں لوگ نکل آتے ہیں. اگر غیر تعلق بنایا, ایران میں اس کو کہا جاتا ہے وائٹ میرج, ازدواج سفید, بغیر نکاح کے ایک مرد اور خاتون تعلق بنائیں اور کہیں پہ رہیں, کوئی اس کو کچھ بھی نہ کہے, ایسا ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے. کس کے ذریعے سے؟ اسی میڈیا کے ذریعے سے. اس کا موٹیو کون ہے؟ میڈیا ہے. اب ظاہر ہے آپ کا بچہ دیکھے گا, آپ کی بچی دیکھے گی, اس کے اندر سے جتنا ریپیٹڈلی یہ دیکھا جائے گا اس کے سب کانشیس میں آ جائے گا کہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے. بھائی آپ کا بچہ جھوٹ بولتا ہے تو والد ٹوکتا ہے نا کہ بیٹا جھوٹ مت بولو بری بات ہے, کوئی غیبت کرے والدہ ٹوکے غیبت نہیں کرو بری بات ہے. لیکن گھر میں جھوٹ بولا جائے اب بچے کو ٹوکے نہیں, جب وہ بڑا ہو جائے گا تو اس کے لیے جھوٹ نارملائز ہو جائے گا, جھوٹ بولنا کوئی بری بات نہیں ہے. اس لیے فرماتے ہیں میاں بیوی جب آپس میں جھگڑے, بچے ان کو دیکھ رہے ہوں. اب یہی بچی جس نے پوری زندگی دیکھا کہ میری ماں نے والد کے ساتھ لڑائیاں کی, میرے والد نے میری اماں کے ساتھ لڑائیاں کی, اب جب اس کی شادی ہو جائے گی, جب یہ اپنے شوہر کے ساتھ لڑے گی اور ماں کہے گی کہ نہیں لڑو تو کیا کہے گی؟ اماں تم تو پوری زندگی خود لڑتی رہی اور مجھے درس سکھا رہی ہو. تو جو ہم سیکھتے, جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہمارے مائنڈ میں بیٹھ جاتا ہے. تو پوری پلاننگ کے ساتھ یہ ڈرامے بنائے جاتے ہیں. کیریکٹر آپ دیکھیں کس طرح سلیکٹ کیے جاتے ہیں. مثلا مجھے ایک ڈرامہ بنانا ہے, میرے پاس اسٹوری بھی ہے, تو ایک انویسٹر آتا ہے, کہتا ٹھیک ہے آپ ڈرامہ بنائیے, آپ مشہور رائٹر ہیں, آپ کا ڈرامہ چلے گا بھی, انویسٹ ہم آپ کو فری میں انویسٹمنٹ دے رہے ہیں, ہماری ایک شرط ہے وہ آپ پوری کریں. کون سی؟ اس ڈرامے میں مرد ایکٹر اور خواتین, بیسیکلی خواتین پہ زیادہ کام کیا جاتا ہے, وہ جو لباس پہنیں گی وہ ہم ان کو پرووائڈ کریں گے. یعنی کپڑے ہماری مرضی کے پہنیں گے, ہر ایکٹر اپنی مرضی سے کپڑے نہیں پہنتا, ہم ان کو پرووائڈ کریں گے. اب آہستہ آہستہ کلچر کو تباہ و برباد کیا جاتا ہے. اسے ویسٹرن کپڑے پہنائے جاتے ہیں, وحیات کپڑے پہنائے جاتے ہیں, بے حیائی والے کپڑے پہنائے جاتے ہیں, تاکہ آہستہ آہستہ بچیوں کا کلچر تباہ ہو جائے. آج بڑے بڑے مالز میں جائیے, پاکستان کا حال دیکھیے کہاں تک پہنچا ہے. ایک وقت ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ پاکستان میں یہ حال ہوگا, لیکن ہو رہا ہے. کیونکہ ہماری پرواہ نہیں ہے, ہم نے اپنی قوم کے لیے چیزیں نہیں بنائی. امام بارگاہ بناتے گئے, مجلسیں کرواتے گئے, لیکن جو غذا اس بچے کو ٹی وی سے مل رہی ہے, میں نے ٹی وی میں کیا بنایا؟ بریلوی حضرات اپنے بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں لیکن شیعوں نے کون سا کام کیا؟ اگر مجھے قوم کو سدھارنا ہے تو مجھے اپنے بچوں کو ڈائریکٹر بنانا ہوگا, رائٹر بنانا ہوگا، یہ بری فیلڈ نہیں ہے، اسی فیلڈ میں بچوں کو بھیجیں، اسی میں انویسٹ کریں، اس میں دنیا بھی ہے، اس میں آخرت بھی ہے، آپ اخلاقی کہانیاں بنائیں. اگر وہ بے پردہ خواتین لاتے آئیں، آپ با پردہ خواتین لا کر وہاں پہ کھڑی کر دیں. اگر وہ بے حیا جوانوں کو دکھاتے ہیں، تو وہاں آپ اس ڈرامے میں کردار علی اکبر کو دکھا دیں. اخلاقی کتنی اسٹوریاں ہیں، ان اخلاقی اسٹوریوں کو دیکھ، ایتھیکل اسٹوریز اتنی یورپ میں ہیں، آپ ایتھیکل اسٹوریز لکھیں، غیبت پہ لکھیں، اخلاق پہ لکھیں، والدین کے احترام پہ لکھیں، شوہر کے احترام پہ لکھیں، بیوی کے احترام پہ لکھیں، اسلامک رائٹس پہ لکھیں، ہر چیز پہ بنا سکتے ہیں. لیکن یہ ہم نے سارا میدان یزیدیوں کے لیے خالی کر دیا ہے، اور ہم اس میں خوش ہیں کہ ایک مجلس سن کے چلے جائیں گے تو بچہ سدھر جائے گا. نہیں میرے عزیز، یہ مجلسیں 10 دن کی ہیں، لیکن وہ پورا سال کام کرتے ہیں. یہ بھی حسین ابن علی کا احسان ہے کہ وہ پورا سال تمہارے بچوں پر محنت کرتے ہیں، حسین 10 دن میں تمہارے بچوں کو سدھار دیتے ہیں. صلوات پڑے محمد والے محمد پر. تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ مجھے اپنی قوم کے لیے کیا کرنا ہے. بارہا کہا جاتا ہے کہ ظہور امام سے پہلے تیاری کروں. بھائی کون سی تیاری؟ میں نے پورا خمسہ پڑھا، اسلامک سولائزیشن. ظہور امام کا مطلب کہ کون سی افضل الاعمال انتظار الفرج، بہترین عمل. عمل اس پہ غور کیجئے، عمل ایکٹ ہے، بہترین عمل امام زمانہ کا انتظار ہے. مطلب انتظار ایک عمل ہے، انتظار ایک ایکٹیویٹی ہے. انتظار ایک لفظ نہیں کہ میں ویٹنگ میں ہوں، کیا مطلب؟ ایک عمل ہے، ایک ایکٹیویٹی ہے. کون سی ایکٹیویٹی ہے؟ کہ تم حکومت الہی کے لیے زمین سازی کرو. امام زمانہ آئیں گے، کون سی حکومت نافذ کریں گے؟ کہ جس حکومت میں کوئی بچہ گناہ نہیں کرے گا، جس حکومت میں بچے والدین کے ساتھ اخلاق سے ہوں گے، خواتین میں حیا ہوگا، بچوں میں غیرت ہوگی، تعلیم اعلیٰ ترین ہوگی، تو مولا ایسا کیا کریں گے؟ یقیناً یہ جتنے ٹولز ہیں مولا ان کو بدلیں گے. یہ تصور غلط ہے کہ مولا آتا ہی پتہ نہیں سارے ہتھیار کو فریز کر دیں گے اور ہم پھر گھوڑے اور گدھوں کے زمانے میں چلے جائیں گے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. امام علم کل ہیں. یہ جو ٹیکنالوجی آج آئے، اس سے زیادہ ٹیکنالوجی لائیں گے. یہ جو سائنس آج آئے، اس سے زیادہ سائنس مولا لا کر لوگوں کو بتائیں گے، کیونکہ امام کل آئے. کہ انگریز سائنسدان بھی کہتا ہے کاش میں علی کے زمانے میں ہوتا اور میں علی سے سوال کرتا، میرے سارے مسائل حل ہو جاتے. دنیا کے سب سے بڑے بڑے دانشور امام سے کلاسیں اٹینڈ کریں گے. اور وہ زمانہ جو ٹیکنالوجی کا ہوگا، جس کا تصور کوئی انسان کر بھی نہیں سکتا. مولا کیا کریں گے؟ انہیں چیزوں کو صحیح کریں گے. اب اسلامک سولائزیشن میں چند چیزیں آتی ہیں. میرا بچہ اسکول جاتا ہے، مطلب اس کی ایجوکیشن ایسی ہونی چاہیے کہ جس ایجوکیشن سے یہ باہر نکلے تو یہ بچہ سیرت کا بنا ہوا، کردار کا اچھا ہو کر اسکول سے باہر نکلے. سب سے زیادہ وقت جو آپ کا بچہ گزارتا ہے وہ کہاں گزارتا ہے؟ گھر میں یا اسکول میں؟ اسکول میں. باپ بھی جاب پر ہے، مہنگائی کا زمانہ ہے، والدہ بھی مشغول رہتی ہے. آج تو KG 1 KG 2 پتہ نہیں نرسری اتنی کلاسز آ گئیں، بچہ 4-5 سال سے اسکولنگ اس کی شروع ہو جاتی ہے. اب اسکول میں اس کو پڑھانے والا کون ہے؟ اس کا موٹیو کون ہے؟ اس کی ٹیچر ہے نا. ٹیچر اس کی رول ماڈل ہے، اس کا ٹیچر اس کا رول ماڈل ہے. وہ جیسے کپڑے پہنتی ہے، اس کا جیسا اخلاق ہے، اس کی جیسی سوچ ہے، وہ بچے پہ کیا ہو رہی ہے؟ اثر انداز ہو رہی ہے. آپ کو کیا پتا آپ کے بچے کی مینٹلٹی کیسی ہو رہی ہے؟ یہ جو قوانین آج اسکولس میں لائے جا رہے ہیں، وہی قوانین کہ لوگ ویسٹرن گئے تھے بچوں کو پڑھانے کے لیے، آج پھر پاکستان کی طرف ریٹرن ہو رہے ہیں کہ وہاں پہ سیکس ایجوکیشن آ گئی، ہمارے بچے تباہ و برباد ہو جائیں گے. اور وہی قانون آپ کے ایجوکیشن میں لایا جا رہا ہے. کسی کو نہیں پتا یہ FETF کے قوانین جو پاکستان کے اوپر لاگو کیے گئے، کہ جس میں سے پاکستان نے کہا ہم نے 26 پورے کر دیے، کہ جیسے 17 رکعت کسی نے پڑھ لی ہوں، انہوں نے ویسے 26 قوانین پورے کر دیے. آج تک قوم کو بتایا نہیں گیا وہ 26 قوانین تھے کیا. کس نے کہا مولانا ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو ہم نے پڑھا بھی نہیں. بھائی آپ کی نسلوں کا تو لینا دینا ہے نا. कहीं ऐसा ना हो आपके पूरे एजुकेशन सिस्टम को बदला जाए। तो हम क्यों इस इंतजार में रहें कि हुकूमत दीनी हो जाए, हुकूमत रिलीजियस हो जाए, हुकूमत मेरे बच्चों को कुरान पढ़ाए, हुकूमत मेरे बच्चों को अखलाक के मुस्तफ़ा पढ़ाए। मैं खुद क्यों स्कूल नहीं बनाता? हम स्कूल बनाते भी हैं तो मैं गलती करते हैं, सिर्फ शिया स्कूल बना देते हैं और फिर ज़्यादातर हमारी तवज्जो बच्चों के एजुकेशन की तरफ नहीं होती। कौन सी एजुकेशन? बच्चा पढ़ कर नहीं सीखता। आपको ऐसे उस स्कूल की ज़रूरत है जिसमें इन्वायरमेंट वो हो जो इस्लामी इन्वायरमेंट है, बच्चा रहे तो वहाँ इस्लामी इन्वायरमेंट, जो टीचर उसको पढ़ा रही है पहले उसकी पूरी स्कूलिंग हो, उस टीचर की ट्रेनिंग हो कि इस बच्चे को तुम्हें क्या सिखाना है। क्योंकि यही बच्चा जब मुआशरे में आएगा, यानी इमाम अली इब्न अबी तालिब की सोच कहाँ तक की थी कि फरमाया अकील मेरे लिए एक खातून का इंतखाब करो। अकील को क्यों कहा गया? क्योंकि अकील हसब शिनास थे, अकील अरब के कबीलों को जानते थे। अकील की तारीफ इतनी है, फरमाते दूर से अगर किसी सहरा में किसी कदम को देखते थे, अकील कदम को देख के बता देते थे ये कदम किस कबील के किस शख्स के हैं। ये शनासाई जनाब अकील की थी, तभी फजीला जनाब मुस्लिम, इंशाल्लाह इसमें कल मैं आ जाऊंगा। तो जनाब अकील को कहा मुझे एक ऐसा बेटा चाहिए कि जो करबला में मेरे हुसैन का हमराह बने, वहां से मौला सोच रहे हैं। फिर अहले बैत ने ऐसी स्कूलिंग की तो लिहाजा हमें स्कूल की जरूरत है, ऐसे स्कूल्स जिसमें बच्चे पलें बढ़ें। अब इसमें कुरान की एक आयत है कि यरिसुहा इबादुस्सालिहीन, मेरे जमीन के वारिस कौन हैं? इबादुस्सालिहीन है। एक तफसीर तो यह है कि मतलब वारिस अहले बैत अलैहिस्सलाम है, अंबिया हैं। एक और तफसीर है जिसको लोग ज़हूर इमाम ज़माना से जोड़ते हैं, वो तफसीर यह है कि एक ड्यूटी मुंतजरीन की यह है कि वो इबादुस्सालिहीन का एक ग्रुप बनाए, ताकि ये इबादुस्सालिहीन ज़हूर इमाम ज़माना के लिए क्या करें? ज़मीन साजी करें। मसलन मैंने 10 लोगों का ग्रुप बनाया कि पाकिस्तान में मैं एक स्कूल की चेन बनाऊं। भाई पाकपुर को स्कूल आपके यहाँ है, सिटी स्कूल आपके यहाँ है, पता नहीं बिकिन वगैरह आपके यहाँ स्कूल्स हैं, इतने स्कूल्स हैं, तो इस लेवल का आप स्कूल क्यों नहीं बनाते पूरे पाकिस्तान, सिर्फ शियों के लिए नहीं, शिया बच्चों के लिए, सुन्नी बच्चों के लिए, क्योंकि वो भी तो चाहते हैं उनके बच्चे दीनदार बने ना, वो भी तो चाहते हैं उनके बच्चे दीन सीखें, वो भी तो चाहते हैं उनके बच्चे अदब सीखें। पाकपुर की लेवल पर आप कोई स्कूल बना सकते हैं? तो ये कैसे बनेगा? जब आप इबादुस्सालिहीन की टीम बनाएंगे, जब तक इबादुस्सालिहीन की टीम नहीं बनेगी। अब इबादुस्सालिहीन से मुराद ये नहीं कि सिर्फ हम शिया जमा करें, आप ऐसे दर्द दीन रखने वाले अहले सुन्नत के बुजुर्गों को जमा करें, ऐसे दर्द दीन रखने वाले मसलन कोई बरेलवी हों, कुछ अहले हदीस हों, मुख्तलिफ को जमा करें, उनको बताएं कि हमारा मकसद यह है कि जिस तरह NGOs पाकिस्तान में काम कर रही हैं, जिस तरह बातिल क़ुव्वतें ड्रामों के ज़रिए से मुख्तलिफ चीज़ों के ज़रिए से काम कर रही हैं, तो हम भी चाहते हैं कि हमारा एक इस्लामी चैनल हो जिससे हम बच्चों को दीन सिखा सकें, हमारे ऐसे स्कूल्स हों जिससे हम बच्चों की तरबियत कर सकें। तो जब तक इबादुस्सालिहीन एक ग्रुप वर्क नहीं होगा, तब तक आपके बच्चे इस दलदल से निकल नहीं सकते। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तभी फरमाए अज तो हरकत अज खुदा बरकत। लेकिन ये जज्बा कब पैदा होगा? जब इंसान मारिफतुल नफ्स पर आएगा। कोई भी ये काम नहीं कर सकता जब तक इंसान के अंदर दर्द पैदा ना हो, दीन का दर्द, जो दर्द इमाम हुसैन के वजूद में था। नमाज मौला की अपनी जगह सही, रोज़ा सही, हज सही, उमरा कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, पूरी रात अल्लाह के साथ रात और नियाज कर रहे हैं, बच्चे मौला के सामने हैं, बेटियाँ सामने हैं, बहनें सामने हैं, इतने कदावर भाई सामने हैं, क्या ज़रूरत इमाम हुसैन को मदीने से निकल कर करबला जाने की? ये दर्द था कौम का जिसने इमाम को मदीने से करबला भेजा। जब तक हमारे सरमायादारों के दिलों में दर्द पैदा ना हो, हमारे मालदार लोगों के दिलों में दर्द पैदा ना हो, इसलिए कुरान कहते हैं अल्लज़ी जमा मालहु वअद्दा, जिस इंसान ने माल जमा किया और मुतअद्दिद करता गया, एक घर दो घर चार घर, एक गाड़ी 10 गाड़ियाँ, बढ़ाता गया बढ़ाता गया, अल्लाह कहता है मैं ऐसे बंदे को जहन्नुम की आग का ईंधन बना दूंगा, ईंधन बना दूंगा। क्योंकि जिस मकसद के लिए मैंने तुझे माल दिया था, अपनी ज़रूरत का ले खर्च कर, उससे ज़्यादा जो माल है वो किसका है? वो कौम के लिए खर्च करना है, वो यतीमों के लिए खर्च करना है, वो बेवाओं के लिए खर्च करना है। कितने टैलेंटेड आपके बच्चे हैं लेकिन हमारे कोई इतने सेंटर्स नहीं हैं, اب ڈیٹیل اس ٹاپک میں انشاءاللہ اگلی مجالس میں جاؤں گا. کام کر رہے ہیں لاہور میں، اسلام آباد میں، بہت ہمارے درد مند مومنین کام کر رہے ہیں. ایسی ویب سائٹس ہیں جابس کے نام سے، مختلف چیزوں کے نام سے کمیشن کی تیاریاں کروا رہے ہیں. آپ کے بچوں کو اگر وکیل بننا ہے، مختلف شعبوں میں جانا ہے، وہ تیاریاں کروا رہے ہیں، اپنے بلبوتے پہ کام کر رہے ہیں. لیکن یہ تب تک صحیح نہیں ہوگا جب تک ہم سوسائٹی میں، ایک چھوٹی سی مثال دوں، ہم ایران میں جب تھے تو بچیاں اسکول میں پڑھتی تھیں، اب وہاں سے پہلی کلاس سے لے کر بچے بچیاں کا سلسلہ الگ ہوتا ہے، تو بچی کا اسکول الگ ہوتا ہے، لڑکوں کا اسکول الگ ہوتا ہے، وہیں سے ان کی ٹریننگ شروع ہو جاتی ہے. لیکن کافی مولانا کہتے ہیں، مولانا جب ہم پاکستان آئے، اب آپ نے اگر 15-20 اسکول کراچی میں بنا دیے ہیں، لیکن یہ سارے اسکول پورے پاکستان میں تو نہیں ہیں بھائی. 4 لوگ جا کے مدرسے میں مولوی بنیں گے نا، 10 لوگ جا کے مدرسے میں مولوی بنیں گے. لیکن یہ مجمع جتنا مجھے سن رہا ہے، یہ تو مدرسوں میں نہیں جائے گا، یہ تو اپنے بچے اسکول میں پڑھائیں گے. اس کا مطلب نیڈ ہے کہ ان بچوں کو بھی ایسے اسکول میں ڈالا جائے جہاں پہ یہ بچے صحیح تربیت لے سکیں. تو کہتے ہیں مولانا مجھے اسکول ملا ہی نہیں، بچی 8-9 سال کی ہو چکی ہے لیکن کوئی ایسا اسکول نہیں، وہاں پہ کوئی ایجوکیشن ہے. کچھ کہتے ہیں بچی بالغ نہیں ہے، ساتھ پڑھا لو. بھائی تربیت بچپن سے ہوتی ہے، حیا بچپن سے ہوتا ہے. ایک بہت اچھا سسٹم جو ایران میں ہم نے دیکھا کہ بچیاں جیسے 9 سال کی ہوتی ہیں تو پورا اسکول بچیوں کے لیے جشن رکھتا ہے، جس کو کہتے ہیں جشن عاطفہ. ہاں چھوٹی چھوٹی بچیاں، جیسے پتہ چلتا ہے، اب اسکول کو ڈیٹ آف برتھ پتہ ہوتی ہے، تو جیسے پتہ چلا بچی 9 سال کی ہو گئی، مطلب بچی بالغ ہو گئی، تو اسکول میں ایک جشن رکھا جاتا ہے. پورے کلاس میں جو جو بچیاں 9 سال کی، ان کے لیے جشن رکھا جاتا ہے، اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ اب تم پر اللہ کی اطاعت واجب ہو چکی ہے، نعمت الہی ہے، اب تم اس قابل ہو کہ اللہ کے مصلے پہ کھڑی ہو جاؤ، 2 رکعت یا 4 رکعت نماز پڑھو. اور یہ جشن کیا جاتا ہے، اس جشن میں بچیوں کو چادر گفٹ کے طور پہ دی جاتی ہے. اب یہ تمہارا گفٹ ہے، آج کے بعد تم چادر پہنا کرو. ان کو قرآن گفٹ میں دیا جاتا ہے، یعنی اسکول نے ایک انوائرمنٹ بنایا، بچی کو پتا چل گیا کہ ہم بالغ ہو چکی ہوں. لیکن یہاں اسکولوں میں کسی بچی کو نہیں پتا کہ 9 سال کے بعد بچیاں بالغ ہو جاتی ہیں، حجاب شریعت نماز واجب ہو جاتی ہے، بچہ جیسے 7 سال کا اسے تمام تر چیز. یہ انوائرمنٹ کہاں پہ کریٹ ہوگا؟ آپ کے اسکولز میں کریٹ ہوگا. اور تب تک یہ انوائرمنٹ آپ نہیں بنا سکتے جب تک آپ عباد الصالحین کو نہ بنائیں، جب تک درد دین پیدا نہ ہو. اور درد دین کب پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان کے وجود میں معرفت النفس آئے. اب سب سے بڑا دشمن جو معرفت النفس کا ہے وہ کیا ہے؟ معصومین فرماتے ہیں وہ حب ذات ہے. یہ بھی ویسٹرن کلچر اور آئیڈیالوجی کا ایک حصہ ہے. حب ذات کو کہتے ہیں سیلفشنس. پورا ویسٹرن ورلڈ سیلفشنس کے نظریے پہ قائم ہے. کیا مطلب؟ مجھے اپنا گھر بنانا ہے، مجھے پرواہ نہیں کسی مومن کے پاس گھر ہے کہ نہیں. میں نے ایسے 4 بھائی بھی دیکھے کہ ایک بھائی بہت مالدار ہے، دوسرے کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. یہ کون سا کانسیپٹ ہے؟ یہ سیلفشنس کا کانسیپٹ ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم اسلامی کلچر کا ایک حصہ ہے. لیکن آہستہ آہستہ ایران تو اس چیز میں تباہ ہو چکا ہے، لیکن پاکستان میں آج پھر بھی کچھ جوائنٹ فیملی سسٹم ابھی بھی باقی، لیکن اسے ختم کیا جا رہا ہے. کس کے ذریعے سے؟ ڈرامہ بنا دیا. ڈرامے میں کیا دکھایا؟ کہ بیچاری بہت غریب سی بہو ہے اور سانس اس پہ ظلم پہ ظلم کیے جا رہی ہے، ظلم پہ ظلم کیے جا رہی ہے. کبھی نند آتی ہے وہ فتنے کرواتی ہے، کبھی سانس آ کے فتنے کرواتی ہے، اور پھر کیا دکھاتے ہیں؟ اس نے بیوی کی مظلومیت میں آ کے الگ سے گھر لے لیا، اب وہاں پہ یہ خوشی کی زندگی گزار رہے ہیں. تو ایران میں کہتے ہیں ایک مسئلہ ہے نا، تو مسئلہ حل کرو، مسئلہ مٹاؤ نہیں. اس کا حل یہ نہیں کہ میں گھر الگ کر دوں، اس کا حل یہ آئے کہ تم اس گھر میں تربیت اہل بیت کو لاؤ، اخلاق اہل بیت کو لاؤ. اس سانس کو بتاؤ کہ بہو کے حقوق کیا ہیں، بہو کو بتاؤ کہ سانس کو حقوق کیا ہیں. دوسرا، یہ اکنامیکلی کتنا نقصان ہوتا ہے اگر آپ ایک گھر میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں. 2 بھائی ہیں 4 بھائی ہیں تو زمین بھی آپ کم لے رہے ہیں، 2 فلور بنا دیے، 3 فلور ایک گھر میں. لیکن اگر یہ جیسے جیسے جدا ہوتے جائیں گے، گھر زیادہ ہوتے جائیں گے، اخراجات بڑھتے جائیں گے. اور کئی ایسی خواتین نے بتایا، اب کیا کرتے ہیں مثلا یورپ یا ویسٹرن ورلڈ میں، آپ دیکھیں یہاں پر بھی ہو رہا ہے، کہ اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، آپ کے بچے ہو گئے، آپ کام پہ چلے گئے، خاتون کہیں چلی گئی بیمار ہو گئی، تو پھپھیاں بچے کو سنبھال لیتی ہیں، دادی گھر میں ہوتی ہے وہ بچے کو سنبھال لیتی ہے. لیکن کئی ایسے واقعات ہم نے سننے میں آئے، کیونکہ یہ نئی نویلی دلہن ہوتی ہے، اسے ایکسپیرینس تو نہیں ہے، اسے تجربہ تو نہیں ہے کہ بچے کو کیسے سنبھالا جاتا ہے، بچے کی کیئر کیسے کی جاتی ہے. اب یہ الگ سسٹم میں رہنے لگیں، اکیلی رہنے لگیں، اور اچانک بچے کو کوئی پریشانی اور بیماری آ گئی، اور اس کو پتہ نہیں تھا بچے کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، تو کئیوں کے بچے ایسے مر گئے. یعنی فری میں ہمیں بچے کی کیئر مل رہی ہے، فری میں وہ بیچاری دادی اس بچے کا خیال رکھ رہی ہے, لیکن ہم پیسے والی عورتوں کو لا کے کھڑا کر دیتے ہیں بچوں کو سنبھالے. لیکن وہ سسٹم جو اسلامی سسٹم تھا, بنو ہاشم کے قبیلوں کو دیکھیں, اگر گھر الگ بھی کرنا ہے تو گھر دور مت لے جاؤ, ساتھ میں رہا کرو. قبیلہ ہوتا تھا قبیلے بنو ہاشم, اہل بیت کی کس طرح محافظت. امام حسین وہاں چلے ہیں اپنے پورے خاندان کو لے کر آئے ہیں. ایسی محبت کہیں پہ نظر آتی ہے جو حضرت عباس کے اپنے بھائی کے ساتھ ہے؟ ایسی محبت, مثالی محبت کہیں پہ نظر آتی ہے جو جناب زینب کی امام حسین کے ساتھ ہے؟ یہ صرف اس لیے نہیں, اہل بیت کی روش یہ تھی کہ بھائیوں میں محبت ہو, بہن کی بھائی سے محبت ہو. اپنا گھر بار چھوڑ کے بھی زینب آتی ہیں امام حسین کے لیے, یہ اخلاق اہل بیت تھا. میں حسین حسین کروں لیکن گھر میں یہ اخلاق نہ ہو, بھائی کی بھائی سے نہیں بنتی, بیٹے کی باپ سے نہیں بنتی, بہن کی بھائی سے نہیں بنتی. تو امام فرماتے ہیں جب تمہارے گھروں کے سسٹم میں صلہ رحم نہیں ہے تو تم ہم سے توقع نہ کیا کرو کہ ہم بھی اپنی زیارت تجھے کرائیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو یہ تصور, حب ذات کا تصور, سیلفشنس کا تصور کہ صرف میں بنوں میں بنوں, میرا گھر بن جائے, میرا بیٹا پڑھ لکھ جائے لیکن مجھے پرواہ نہیں کہ قوم کا بیٹا پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے, میں صرف اپنا مال جمع کروں. اور عجیب کانسیپٹ ہے کہ جب مال بھی جمع ہوتا ہے تو زیرو بڑھتے ہیں نا. اگر میرے اکاؤنٹ میں 10,000 ہیں, زیرو بڑھاتے جائیں تو یہ ملینز میں چیز چلی جائے گی. تو مال بڑھنے سے زیرو بڑھ رہے ہیں اور کوئی چیز تمہاری زندگی میں نہیں بڑھ رہی. مال بھی تب کام کا ہے جب یہ مال تمہاری آخرت کو بنائے. اگر آخرت نہیں بنا رہا تو اس مال کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سیلفشنس کا تصور کہ امریکہ نے اپنی بقا کے لیے, کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب ہر جگہ کہتے پھرتے ہیں 70,000 پاکستانی مروا دیے, 70,000 پاکستانی مروا دیے. کس کے لیے مروائے؟ امریکہ کے لیے. امریکہ آیا کیوں؟ اپنی بقا کے لیے. سیلفشنس کا تصور یہ ہے کہ میرا ملک بچے, باقی ہر ملک تباہ ہوتا ہے تو ہو جائے, افغانستان تباہ ہوتا ہے تو ہو جائے, بس میرا ملک بچتا ہے, یہ سیلفشنس کا تصور ہے. لیکن حسین کا تصور کیا ہے؟ اگر حسین کو شہادت ملتی ہے تو مل جائے, لیکن قوم کو بقا مل جائے. اگر سیدہ زینب کی چادر جاتی ہے تو جائے, لیکن قوم کی بچیوں کی چادریں بچ جائیں. اگر عباس جیسے بھائی کے بازو قلم ہوتے ہیں تو ہو جائے, لیکن قوم کے جوان بچوں کے بازوؤں میں امانت آ جائے. اگر عمر جیسا جوان قربان ہوتا ہے تو ہو جائے, لیکن اے جوان تمہاری غیرت بچ جائے. وہاں ایثار کا جذبہ ہے, وہاں قربانی کا جذبہ ہے, وہاں دینے کا جذبہ ہے, کیونکہ اے انسان تیرا کچھ بھی نہیں ہے, سب کچھ پروردگار عالم کا ہے. تو جب حب ذات آتی ہے تو مختلف بیماریاں جنم لیتی ہیں, جتنے بھی قوم کے اختلافات ہیں, کیونکہ یہ نفس ایک ایسا بدبخت ہے جو عالم کے اندر بھی ہے, جاہل کے اندر بھی ہے, جوان کے اندر بھی ہے, بوڑھے کے اندر بھی ہے. اور یہ نفس مختلف ذریعوں سے تمہاری زندگیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو ایک بیماری حب ذات, اور حب ذات سے ایک اور بیماری جنم لیتی ہے. جب آپ کی ذات کی محبت جتنی بڑھتی جاتی ہے, میری اپنی ذات, امام نے فرمایا بے وقوف کی ایک نشانی ہے, اسے اپنی تعریف بڑی اچھی لگتی ہے. کوئی میرے سامنے آ کے میری تعریف کرے, یہ غذائے نفس ہے. فرمایا بچا کرو اپنی تعریف سے. اور آج کل تو لوگ ایسے, کوئی اپنی تعریف نہیں کرا, وہ خود ہی اپنی تعریف کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کوئی کر نہیں رہا تو میں چار اپنی خوبیاں بیان کر دوں, میں چار اپنی اچھائیاں بیان کر دوں. بھائی خوبیاں اگر کرنی ہیں تو اللہ کے سامنے کرو نا, اچھا بننا ہے تو رب کے سامنے بنو نا. تو اس سے ایک اور چیز جنم لیتی ہے جس کا نام ہے ریاکاری. آج اس ریاکاری کی بلا سے نہ مولوی بچا ہوا ہے, کیونکہ یہ زمانہ ریاکاری کا زمانہ ہے. جو VVIP کلچر, یہ بھی ایک ویسٹرن کلچر ہے کہ حکمران سے لے کر ہمارے مولویوں تک سب اسی ریاکاری کی بلا میں مبتلا ہے. ریاکاری آتی کیوں ہے؟ ریا خود کو دکھانا. مولا فرماتے ہیں لا فتنۃ اعظم من الریا, ریا سے بڑا کوئی فتنہ ہو ہی نہیں سکتا. مطلب میرا موٹیو لوگ ہیں, خدا نہیں ہے. میں جو کر رہا ہوں وہ لوگوں کے لیے کر رہا ہوں, پروردگار عالم کے لیے نہیں کر رہا. میرا محرک یہ لوگ ہیں, یہ جو کہتے ہیں, یہ جو چاپلوسیاں کرتے ہیں, اس میں آگے بڑھ جاتا ہوں. ایک لطیفہ بھی ہے کہ ایک بندہ ایک جگہ پہ ووٹ لینے گیا تو لوگوں نے کہا کہ قبلہ آپ کو کوئی ووٹ نہیں دے گا. کہا کیوں؟ آپ میں بڑا تکبر ہے. आप लोगों को समझते नहीं, आप सब कुछ खुद को समझते हैं। इसने कहा नहीं नहीं ऐसा कोई मेरे अंदर कोई ऐसी आदत नहीं है, क्योंकि कोई खुद को नहीं कहता कि मेरे अंदर तकब्बुर है। शैतान थोड़ी खुद को कहता था मेरे अंदर तकब्बुर है। तकब्बुर की तारीफ यह है कि हुक्म खुदा के सामने खड़ा हो जाना। अल्लाह ने कहा नमाज वाजिब है, मैं कहता हूं नहीं पढ़ना, यह तकब्बुर है। अल्लाह कहता है ज़कात वाजिब है, कहता हूं मैं नहीं देता, यह तकब्बुर है। अल्लाह कहता है खुम्स वाजिब है, मैं कहता हूं मैं नहीं देता, यह तकब्बुर है, यह जुल्म है। अल्लज़ीन आमनू वलम यलबिसू ईमानहुम बिज़ुल्म, जिन्होंने ईमान लाया और अपने ईमान को जुल्म का लिबास नहीं पहनाया। रिया भी जुल्म है, अल्लाह का हक अदा न करना भी जुल्म है। जो कुछ तेरे पास है अमानत इलाही है। कि हमने अपने उस्ताद से पूछा और गालिबन मासूम का ही फरमान उन्होंने सुनाया, किसी ने मौला को कहा मौला माल मैं कमाऊं लोगों को क्यों दूं, मेहनत मैं करूं गरीबों को क्यों दूं, कौम पे खर्च क्यों करूं। तो बहुत अच्छा जवाब दिया कि जब तू पैदा हुआ था तुम्हारे माँ के सीने में जो दूध था वो तेरा तो नहीं था ना, लेकिन बना किसके लिए था, तेरे लिए बना था, था तुम्हारी माँ का लेकिन अल्लाह ने बनाया तेरे लिए था। खुदा ने तुम्हें इस काबिल समझा है, वो तुझे अता करता है और तेरे हाथों से लोगों को अता करवाना चाहता है। यार ये भी नेमत है परवरदिगार। اللهم صل على محمد محمد وجل وسلم تسلیما۔ جس میں تکبر ہے وہ حکم خدا کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، جس میں تکبر ہے وہ واجبات خدا کو ادا نہیں کرتا۔ اس نے کہا بھائی میرے اندر تو کوئی تکبر نہیں ہے، تو آپ ثابت کریں کہ آپ کے اندر تکبر نہیں ہے۔ اس نے بہت بڑا جلسہ کیا، لوگوں کو بلایا، لوگ جمع ہوئے، کھانا شانا کھلایا، اب آیا تقریر کرنے کا۔ لوگوں مجھے کہا جاتا ہے میرے اندر تکبر ہے، مجھے لوگ کہتے ہیں تیرے اندر غرور ہے۔ اگر میرے اندر غرور ہوتا میں تم جیسے دو ٹکوں کو یہاں پہ بلاتا۔ تو جس بندے کے اندر تکبر ہوتا ہے اسے فیل بھی نہیں ہوتا کہ میرے اندر تکبر ہے۔ حسین اگر تکبر کرتے تو آقا حسین کرتے نا، جن کے پاس کچھ تھا، علم تھا، عصمت تھی، کرامت تھی، اعجاز الہی ان کو ملا ہوا تھا، ولایت الہی ملا ہوا تھا، لیکن وہ کیا فرماتے ہیں انا اقل الاقلین بل اقل من الذرہ، اے خدا میں سب سے چھوٹا ہوں بلکہ ذرے سے بھی چھوٹا ہوں۔ رسول خدا کے سامنے مولا علی آتے کیا فرماتے ہیں انا عبد من عبید محمد۔ دعائے صحیف سجادیہ پڑھیے، کون سی اعجازی اور انکساری ہے بھائی۔ تکبر اگر کسی کو جچتا ہے تو صرف پروردگار عالم کو جچتا ہے۔ جو ریا کرتا ہے وہ سب سے بڑے فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تمہارے سارے اعمال کس کے لیے ہونے چاہیے؟ پروردگار عالم کے لیے ہونے چاہیے۔ ریا کو شرک کیوں کہا گیا؟ کیونکہ جو ریا کرتا ہے وہ نفع اور نقصان کا مالک کس کو سمجھتا ہے؟ لوگوں کو سمجھتا ہے۔ لیکن اگر تو نفع اور نقصان کا مالک خدا کو سمجھتا۔ مباہلہ ہو رہا ہے، عیسائی علماء رسول خدا سے ملنے آتے ہیں، رسول خدا ملنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اصحاب جمع ہوتے ہیں، یا رسول اللہ یہ مباہلہ کرنے آئے ہیں، مناظرہ کرنے آئے ہیں، آپ کیوں نہیں ملتے؟ رسول خدا نے فرمایا انہوں نے جاہ و جمال کا لباس پہنا ہوا ہے، یہ ریاکاری کرنے آئے ہیں، ایسا لباس کیوں پہنانے آئے ہیں؟ لوگوں کو اس لباس سے متاثر کرنا چاہتے ہیں، میں ان سے نہیں ملوں گا جب تک یہ اپنا لباس نہیں بدل دیتے۔ تو رسول جب کسی مسیحی سے جو ریاکار اس سے نہیں ملتے، تو مولا علی کسی مومن سے کیسے ملیں گے جس کے اندر یہ صفات ہیں؟ صلوات پڑے محمد و آل محمد۔ محمد واجل فرج عزیز و معرفت النفس، کے بعد انسان کو معرفت امام نصیب ہوتی ہے کہ انسان سوچ لے کہ میرے اندر موٹیف، میرے اندر کا محرک کون ہے۔ انگریزی کا لفظ ہے نا کہ سکسیزفل پیپل ہیو سکسیزفل ہیبٹس اینڈ فیلیئر پیپل ہیو فیلیئر ہیبٹس۔ جو کامیاب لوگ ہیں، یہ پوری ایک ریسرچ ہوئی، دنیا کے ڈاکٹرز، انجینئرز، بڑے بڑے افسرس، بڑے بڑے بزنس مین جنہوں نے بزنس میں بہت کچھ کیا، آگے گئے، ترقی گئے، وہ کامیاب کیوں ہوئے؟ بھائی ہر آدمی بزنس کرتا ہے لیکن ایک آدمی کو کامیابی ملتی ہے، ہر بچہ جا کے محنت کرتا ہے، پڑھتا ہے، لیکن کچھ بچے بہت بڑے آفیسر بنتے ہیں، دنیا کا مقام پاتے۔ ان سب میں انہوں نے ریسرچ کی، خلاصہ یہ نکلا جن کو کامیابیاں ملیں ان میں کامیاب عادتیں تھیں، اور جو ناکام ہوئے ان میں ناکامی والی عادتیں تھیں۔ تو جب تک تم اپنے اندر معرفت النفس کا علم پیدا نہیں کرو گے اور اپنی ہیبٹس کو نہیں سدھارو گے، تب تک نہ تمہاری دنیا بنے گی نہ آخرت بنے گی۔ اب ایک بچے کو ٹائم ضائع کرنے کی عادت ہے، یونیورسٹی میں جاتا ہے تفریح کرنے، یونیورسٹی ہے یہ کس چیز کی؟ علم حاصل کرنے کا شہر ہے. اب وہاں پہ جا کے کھیل کود میں مصروف ہو جائے, گیم کھیلنے میں مصروف ہو جائے, گندے دوست مل جائیں, اس کو کبھی یہاں لے جائیں کبھی وہاں لے جائیں, اور وہ بچے جو دن رات پڑھتے رہے محنت کرتے رہے, کیونکہ ان کا موٹیو تھا کہ ہم یہاں پہ کیوں آئے ہیں, کچھ حاصل کرنے آئے ہیں, تو ان کو کچھ نصیب ہوتا ہے. لیکن اسی طرح یونیورسٹی کے 4 سال گزر جاتے ہیں, بیچلر کے ماسٹر کے 2 سال گزر جاتے ہیں, آخر میں پتہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہاتھ میں ملتا ہے, کوئی اس کو جاب دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو اصل ایبلٹی تمہارے اندر ہے. اللہ کا وعدہ ہے کہ جس انسان میں ہنر ہے, جس انسان میں علم ہے, خدا اسے کبھی بھی بھوکا نہیں رکھتا. وہی لوگ پوری زندگی چپڑاسی بنتے ہیں, نوکر بنتے ہیں, لوگوں کے دروں کے دھکے کھاتے ہیں, جس انسان نے اپنی اصلاح نہیں کی. تو اصلاح کرنے سے آپ کی دنیا بھی آباد ہوتی ہے, آپ کی آخرت بھی آباد ہوتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. محمد اجل فرج یا علی. اس در پر جو بھی جس مقام پہ پہنچا اس نے محنت کی ہے. لیس الانسان الا ما سعا. جب تک محنت نہیں کرو گے خدا کچھ بھی ہر فیلڈ میں, یہاں تک کہ نفس کو سدھارنا اتنا آسان نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں نفس ایک درندے حیوان کی طرح ہے, جس طرح درندے کو چھوڑتے ہو وہ چیرتا ہے پھاڑتا ہے, اسی طرح اگر نفس پر کنٹرول نہیں کرو گے تمہیں تباہ و برباد کر دے گا. یہ جھوٹی چیزوں کو لذت بنا دیتا ہے, جن چیزوں میں لذت ہے نہیں لیکن ایسا بناتا ہے جیسے اس میں لذت ہے. مثلاً شراب کو لذت کا وسیلہ بناتا ہے, گمراہ کرتا ہے, جو شراب پیے گا اسے لذت ملے گی. لیکن فرماتے ہیں ہر وہ چیز, یہ میں سائنٹیفکلی بات کر رہا ہوں, ہر وہ چیز جسے خدا نے حرام کیا ہے اب سائنٹیفکلی اسے حلال ثابت کر کے دیکھا ہے, اور ہر وہ چیز جسے خدا نے حلال کیا سائنٹیفکلی آپ اسے حلال ثابت کر کے دکھائیں. شراب جسے خدا نے کہا کہ اس کے تھوڑے فائدے ہیں لیکن نقصانات زیادہ ہیں, سائنس نے بھی ثابت کیا کہ شرابی لوگ ہیں کڈنیز فیل ہو جاتی ہیں. شراب انسان کی عقل کو تباہ و برباد کرتا ہے, انسان کے ارادے کو ختم کر دیتا ہے. جب انسان شراب میں آتا ہے نہ اللہ کی شناس رہتی ہے نہ والدین کی شناس رہتی ہے. جا کر دیکھیے یورپ میں جب سیٹرڈے سنڈے نائٹ آتی ہے ان کی سوشل لائف شروع ہو جاتی ہے, ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ پڑھا لکھا آدمی لیکن جب شراب پیتا ہے, بڑے بڑے ایکٹرز کی موویز لیک ہو گئی شراب پینے کے بعد, اتنا اس کا بھرم تھا لیکن جیسے شراب پی اسے پتہ ہی نہیں میں کیا بول رہا ہوں, اسے پتہ ہی نہیں میری شخصیت کیا ہے. تو شراب انسان کی شخصیت کو خراب, بیماریاں لاتی ہے. خنزیر کو خدا نے حرام قرار دیا, اب سائنٹیفکلی سے ثابت کر کے دکھائیں. یہ واحد ایک ایسا گوشت ہے جس کے کاٹنے کے بعد اس میں بے تحاشا کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں. اس گوشت کو دینے کے لیے اس کو ان کی اتنی صفائی, اب کیونکہ کمرشلزم ہے تو لہٰذا اس گوشت کو بیچتے ہیں. اور ہر وہ چیز جسے خدا نے حلال کیا, مثلا مرغی کو کھانے سے پہلے ذبح کرو, یہ حکم شرعیت ہے, حکم شریعت ہے, آپ ذبح کرنا پڑتا ہے. اب ریسرچ ہوئی امریکہ میں کسی جگہ پہ کہ کئی لوگوں کے وجود میں بیکٹیریاز آنے لگے اور بیمار ہونے لگے, مرنے لگے. کہ ذرا ریسرچ کیے جائیں لوگوں نے کیا کھایا ہے, پتہ چلا انہوں نے مرغیاں کھائی تھیں. اور پھر اس مرغیوں میں ایسا کیا تھا کہ لوگ بیمار ہو رہے ہیں؟ پتہ چلا یہ وہ مرغیاں تھیں جن کو ذبح نہیں کیا گیا تھا. پھر کہا کہ اس مرغی کو کیا کریں کہ اس کا گوشت انسان کے لیے فائدہ مند ہو. جب آپ سانس لیتے ہیں نا تو آپ کے اندر سکنگ پاور ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, جب آپ سانس لیتے ہیں تو آپ کے گوشت میں ایک سکنگ پاور آتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایک روش ہے کہ اس مرغی کے باڈی سے خون نکل جائے تو وہ جتنے بیکٹیریاز ہیں, کیونکہ جیسے یہ مرتی ہے تو وہ خون وہاں پہ کیا ہو جاتا ہے, جمع ہو جاتا ہے. جب جمع ہو جاتا ہے, جب آپ یہ گوشت کے ساتھ خون کھاتے ہیں تو آپ کے وجود میں بیکٹیریا اور آپ بیمار ہو جاتے ہیں. تو کہا اس خون کو کیسے نکالا جائے؟ تو اب ظاہر ہے وہ مسلمان تو تھے نہیں, انہوں نے اپنی سائنٹیفکلی ایک روش بنائی. کہا اس مرغی کا گلا اگر سی ٹائپ کاٹا جائے, کیسے کاٹا جائے؟ سی ٹائپ کاٹا جائے, وہی ہمارا ذبیحہ ہے نا. اب اگر یہ کہتے کہ مسلمانوں کی طرح ذبح کیا جائے تو سارے لوگ مسلمان بن جاتے. انہوں نے ایک اپنی اصطلاح بنائی کہ سی ٹائپ کاٹا جائے, کیونکہ جب گلا کاٹا جاتا ہے ایک نبض ابھی بھی ہوتی ہے, سکنگ پاور ختم نہیں ہوتا, اور اس کے ذریعے سے جتنا بھی خون ہے اس کی باڈی سے باہر کرا جاتا ہے اور اس مرغی کا تزکیہ ہو جاتا ہے. تو ہر وہ چیز جو شریعت نے بتائی اس میں ہمارے جسم کا فائدہ بھی ہے, اس میں ہماری آخرت کا فائدہ بھی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. محمد جسے تم نقصان سمجھ رہے ہو نقصان نہیں ہے, ہر وہ چیز جو اللہ نے واجب کی, ہر وہ چیز جو اللہ نے واجب کی اس میں تمہارا نقصان نہیں ہے, اس میں تمہارا فائدہ ہے. دنیا بنتی ہے, آخرت بنتی ہے, زندگیوں میں برکتیں نازل ہوتی ہیں. کتنے واقعات آپ کے سامنے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے, کہ فرماتے جب تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو तो लोग कितना पैसा खर्च करते हैं ताकि चार लोग हमें जान जाएं, हमारा नाम हो जाए, इश्तिहार लगवाते हैं, पब्लिसिटी करते हैं कि लोग हमें जान जाएं, लोग हमें जान जाएं। लेकिन ये बताओ, इमाम हुसैन ने कौन सा खर्चा किया? मौला अली ने कौन सा खर्चा किया? उन्होंने बस ज़िंदगी में एक काम किया कि दुनिया अल्लाह को जान जाए। और अल्लाह का वादा है, जब तुम मेरे लिए करते हो, मैं तुम्हारी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता हूँ। आज पूरी कायनात में अगर किसी शख्सियत के लिए सबसे ज़्यादा मजालिस होती हैं, वो इमाम हुसैन के लिए होती हैं। फरमाते आज़ादारी 60 हिजरी से शुरू नहीं हुई, ये आज़ादारी की इब्तदा जनाबे नूह का नाम है, नूह। नूह मतलब सबसे ज़्यादा नोहा करने वाला, सबसे ज़्यादा रोने वाला। फरमाया हज़रत नूह कूज़े बनाते थे, मटके बनाते थे। एक शख्स आया, उसने नूह से मटका ख़रीदा। ख़रीदने के बाद उसने नूह के सामने मटके को तोड़ दिया। अब ये किस्सा है अज़ाब नूह के बाद वाला। फिर हज़रत नूह का मुझे दूसरा मटका दो, हज़रत नूह ने दूसरा मटका दिया, उसने दूसरा तोड़ दिया, चौथा तोड़ दिया। हज़रत नूह ने कहा, बंदे खुदा क्या कर रहे हो, क्यों मेरे मटके तोड़ रहे हो? उसने कहा, नूह मैंने ख़रीदा है, कीमत बढ़ाओ, जितनी कीमत दोगे उतना दूंगा, लेकिन ख़रीद के फिर तोड़ूंगा, तुम्हें क्यों तकलीफ़ हो रही है, तुमने तो बेच दिया। हज़रत नूह कहते, हाँ मैंने बेच तो दिया, लेकिन मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है, अपनी बनाई हुई चीज़ को जब टूटता हुआ देखता हूँ तो मुझे तकलीफ़ होती है। यहाँ पर वो शख्स बोला कि आए अल्लाह के नबी, मैं अल्लाह का भेजा हुआ फ़रिश्ता जिब्राइल हूँ, एक बात अपने रब की तुझे कहने आया हूँ। कि कौन सी? कहा, नूह एक मटका तूने बनाया, उसे जब तुमने टूटता हुआ देखा तुझे तकलीफ़ हुई, ये बंदे अल्लाह ने बनाए हैं, ये मखलूक अल्लाह की बनाई हुई है। जब तूने बद्दुआ दी थी, अल्लाह ने तुम्हारी बद्दुआ की खातिर उस कौम को तबाह बर्बाद कर दिया, तो जिस तरह मटकों को टूटते हुए देखते तुम्हें तकलीफ होती है, इसी तरह अल्लाह को पसंद नहीं कि अल्लाह अपने बंदों को जिसको खुद बनाया है और खुद ही तबाह कर दे। फरमाते इस वाक़े को सुनकर हज़रत नूह इतना रोए कि काश मैं बद्दुआ न देता। यही मोहब्बत इमाम हुसैन के दिल में है मोमिनीन के लिए। फरमाते हैं 10 माओं से ज़्यादा अहले बैत के दिलों में आपकी मोहब्बत है। इमाम ज़माना फरमाते हैं, जब मैं करबला के मसाइब को देखता हूँ रोता हूँ, लेकिन ऐ मोमिन जब तुम्हारी ख़ताओं को देखता हूँ मैं उससे ज़्यादा रोता हूँ। क्योंकि हमारा चाहने वाला अजाब में जाए अहले बैत को अच्छा तो नहीं लगेगा, हमारा चाहने वाला आग जहन्नुम में जले हम देख के बर्दाश्त तो नहीं करेंगे। तभी खुदा ने एक दरवाज़ा खोल दिया कि बंदो मैं फ़र्श अज़ाए हुसैन इब्ने अली बिछा रहा हूँ, आओ इस फर्श में मैं तुझे बनाना चाहता हूँ, मैं तुझे हुर बनाना चाहता हूँ। ये जन्नत मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, ये नेमतें मैंने तुम्हारे लिए बनाई हैं, तुम्हारे दिल में हुसैन की मोहब्बत है। इसीलिए फरमाया एक कतरा इमाम हुसैन पर जो बहाता है खलूस दिल से खुदा उसके सारे गुनाहों को बख्श देता है। बहुत बड़े आलिम कहते हैं कि मेरे जहन में सवाल पैदा हुआ, मैं पैदल करबला जा रहा था, जहन में सवाल पैदा हुआ कि एक कतरा बाज़ रिवायात में है मच्छर के पर के बराबर, मच्छर के पर के बराबर अगर आंख गीली हो जाए खुदा इसके सदक़े में इंसान की पूरी ज़िंदगी के गुनाह बख्श देता है। ये आलिम कहता है, मैं सोच रहा था ये रिवायत लॉजिकल नहीं लग रही है, एक आंसू और नतीजा इतना कि खुदा सारे गुनाह बख्श दे। कहते रास्ते में जा रहा था, एक सैयद मुझसे मिला, हमराह हुए, बड़ी उसने इल्मी बातें की। मैंने कहा अब ये अच्छा मौका है मैं सैयद से सवाल करूं। मैंने कहा सैयद एक मसला मेरे जहन में गूंज रहा है कि एक कतरे के सदक़े में खुदा सारे गुनाह बख्श दे। सैयद ने कहा कि एक बादशाह था, एक अपने सिपाहियों के साथ जंगल में शिकार करने गया, बहुत दूर निकल गया, रास्ता भटक गया, सिपाही बादशाह को ढूंढ न सके, उस सहरा में भटकता रहा, प्यास भूख का आलम था। अचानक उसको सहरा में खेमा नजर आया, वो एक बूढ़ी का खेमा था। जैसे उन्होंने देखा कि एक भूखा शख्स इनके पास आया है, इसने कहा मैं भूख से मर रहा हूँ मुझे कुछ पिलाओ, उन्होंने एक बकरी थी उसका दूध पिलाया। अब क्योंकि सहरा था, घर बहुत दूर थे, जब तक इसको सिपाही ढूंढते ये वहाँ पर रुका, इसने अपना तारुफ नहीं करवाया कि मैं कौन हूँ। ان کے پاس بکری تھی, انہوں نے کہا مہمان ہے, حبیب خدا ہے, انہوں نے وہ بکری ذبح کر دی. 3 دن اس کی مہمان نوازی کی, اس نے گوشت کھایا. اس کے بعد سپاہی آ گئے, یہ واپس چلا گیا. جاتے جاتے اس نے اپنا ایڈریس دیا, کہ جب بھی شہر میں آؤ کوئی بھی کام ہو میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں. واپس چلا گیا. کہا 1-2 سال کے بعد جنہوں نے اس کو بکری کا گوشت کھلایا تھا وہ شہر میں آئے, اور جب اس ایڈریس پہ پہنچے ان کو پتا چلا یہ تو بادشاہ ہے, یہ تو اس شہر کا بادشاہ ہے. بادشاہ کے پاس قبلہ, آپ کو یاد ہے 2 سال پہلے ہم نے آپ کی خدمت کی تھی, آج ہم غریب ہو گئے ہیں, اگر آپ کے پاس کچھ ہو تو ہمیں دے دیجیے. اس نے اپنے وزیر مشیروں کو جمع کیا, کہا کہ انہوں نے مجھے ایک بکری کھلائی تھی, میں ان کو کون سا انعام دوں, احسان کا بدلہ احسان سے کیا جاتا ہے, میں کیسے اس کا احسان چکاؤں. انہوں نے قبلہ اس نے 1 بکری دی تھی, آپ 10 بکریاں دیجیے, دوسرے کا بکریوں کا پورا ریوڑ دیجیے, تیسرے نے کہا آپ اس کو ایک باغ بھی دیجیے, چوتھے نے کہا نہیں اگر اتنا ہی اس نے احسان کیا ہے تو آپ اس کو کوئی مشیر بنا دیجیے, کوئی حکومتی سرکاری عہدہ دے دیجیے. بادشاہ نے کہا یہ ساری باتیں صحیح ہیں لیکن یہ عدالت کے خلاف ہے. کہ وہ کیسے ہے؟ کہ اس کے پاس جو کچھ تھا, اس کی زندگی کی کمائی بکری تھی, تھا اس کے پاس اس کا سرمایہ, اس کی دولت ایک بکری تھی, اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے مجھ پہ نچھاور کر دیا. تو عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے میں بھی اسے دوں. الغرض اس سید نے کہا کہ اے ایک آنسو کی بات سن کر سوچنے والے حسین کے پاس جو کچھ تھا اللہ کی راہ میں دے دیا. اپنے جسم سے شروع کیا حسین نے, عباس کے بازو دیے, سکینہ کا بچپنا دیا, قاسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, علی اصغر قربان کیا, زینب کی چادر قربان کی. میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ مثال دے رہا ہوں, سمجھانے کے لیے. 6 مہینے کا علی اصغر دیا. لوگ یہ سن کے آگے گزر جاتے ہیں لیکن اگر اس جملے کو فیل کریں نا کہ امام حسین نے کیا کیا قربان کیا. اگر میں کسی مومن کو کہوں نا اپنے 6 مہینے کا بچہ لاؤ, میں اس کے سر کے 4-5 بال کھینچ کے نکالتا ہوں, کوئی مومن راضی ہوگا کہ اتنی سی بھی تکلیف میں اس کے بچے کو دوں؟ اب سوچیے رباب کے دل پہ کیا گزری ہوگی. بچیاں سب کو پیاری ہوتی ہیں, 4-4 سال بچیاں, اتنی محبت کرتے تھے امام حسین. جب جب سکینہ کی آنکھیں کھلتی تھیں بابا کے سینے کو ڈھونڈتی تھی. روایات میں ہے حسین گھر سے باہر جاتے تھے, انتظار کرتی تھی میرا بابا آ جائے, میں بابا کے ساتھ مل کے سفرے پہ کھانا کھاؤں گا. حسین نے وہ سکینہ بھی قربان کر دی, جاتے جاتے خاک اٹھائی اور سکینہ کے سر پہ ڈال دی اور کہا میری بیٹی اب تیرے نصیبوں میں یتیمی ہے, اب تیرے نصیبوں میں شام کا زندان ہے. یہ جذبہ الہی ہے, یہ معرفت النفس کا جذبہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ کی معرفت آ جاتی ہے پھر وہ اپنا کچھ بھی نہیں سمجھتا, وہ سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے. فرمایا اب اس حسین پہ اگر خلوص سے دل سے تو گریا کرے گا. ایک ہی مجلس میں حر بن کے باہر جا سکتے ہو لیکن شرط یہ ہے جب پاک ہو گئے پھر خود کو آلودہ گناہ نہ کرنا. دلوں کو کربلا لے چلیں, کربلا کے شہداء کو سلام کریں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب حسین کی صدا بلند ہو. السلام علی الحسین وَعَلَى عَلِي ابْنِ الْحُسَيْنِ وَعَلَى أَوْلَادِهِ.
خداوند، بلند آواز السلام علی حسین و علی ابن اولاد حسین و اصحاب. میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ، میرا سلام ہو سکینہ کی یتیمی پہ. اللہ کسی بچی کو بابا کا زخمی بدن نہ دکھائے. سنو گے کتنے کریم امام حسین، کربلا میں ایسے لوگ بھی تھے جب حر کا لشکر حسین سے ملا، امام نے سارے لشکر کو پانی پلایا، لیکن فرماتے ہیں آخر میں ایک شخص دیر سے پہنچا، اتنا نڈھال تھا، اتنی پیاس تھی کہ اس کی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی تھی. فرماتے جب پیاس اپنے شدت کو پہنچتی ہے انسان کی سنوائی بھی کم ہو جاتی ہے. امام زین العابدین فرماتے ہیں بابا اتنے پیاسے تھے، بابا کو ہر جگہ دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا. تبھی جب علی اکبر کے جنازے پہ جانے کا وقت ہوا، اتنی مرتبہ حسین گرے، آخر میں آواز دی ادعونی یا بنیا، تیرے بابا کو کچھ نظر نہیں آتا. امام نے تین مرتبہ اس شخص کو کہا اونٹ سے نیچے آ جا پانی پی لے، لیکن اسے سنائی نہیں دے رہا. آخر میں حسین خود آگے بڑھے، اس کے اونٹ کو لٹایا، اس شخص کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا. لیکن تاریخ کربلا لکھ دیا جسے حسین نے پانی پلایا تھا اسی ملعون نے شام غریب حسین کے ضرب پتھر مارا تھا. میں قربان اہل بیت کی مظلومیت، یہ ملعون کہتا جب میں حسین کے جنازے پہ پہنچا، میں نے دیکھا ہر شخص کچھ نہ کچھ حسین کے جنازے سے لے کر چلا گیا. میں نے کہا میں خالی ہاتھ کیوں جاؤں، حسین کی زرہ بھی لے گئے، جناب زہرا کا کرتا بھی اتار کے لے گئے، بدن زخموں سے چور چور ہے. کہتا میں نے سوچا میں خالی ہاتھ کیوں جاؤں، ایک مرتبہ پورے بدن پہ نگاہ کی، میری نگاہ حسین کی انگوٹھی پہ پڑ گئے. میں نے انگوٹھی اتارنے کی بڑی کوشش کی لیکن انگوٹھی نہیں اترے. امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو او کربلا کے اس شہید پہ، او جس کی انگلیاں بھی کٹ چکی تھی. قدیمی مومنوں آپ سن کے برداشت نہیں کر پا رہے، मुझे नहीं पता चार साल बच्ची ने बाबा को इस हाल में कैसे देखा होगा, सैयदा ज़ैनब ने हुसैन को कैसे देखा होगा। इसलिए इमाम ज़माना फरमाते हैं, मोमिन जब भी आंखों में आंसूओं सबसे पहली दुआ मेरे ज़हूर की दुआ किया करो, मौला खुदा को कौन सा वास्ता दूँ, का जब भी दुआ करो खुदा को दो वास्ते दिया करो, एक मेरी पुफी ज़ैनब का, दूसरा मेरी चार साल सकीना का। खुदा ये वास्ता कभी रद्द नहीं करता, लेकिन आज मैं खुदा को सुगरा का वास्ता देना चाहता हूँ, जो मदीने में बाबा बाबा करके रो रही है। खुलासा बयान करूँगा, इमाम ने फरमाया अब्बास मेरी बेटी बीमार है, सुगरा की चारपाई घर के दरवाजे पर रख दो, हर बीवी को कहो सुगरा से खुदा गाफिद करे। एक एक बीवी आती थी सुगरा को सीने से लगाती थी, खुदा हाफिज करके चली जाती थी, घर की चाबियां सुगरा के हवाले करती थी। आखिर में बीवी ज़ैनब की बारी आई, सुगरा को सीने से लगाया, दर्द भरी आवाज में कहा सुगरा जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। जनाब सुगरा ने पुफी का दामन पकड़ लिया, रोकर का पुफी अम्मा मैं समझ गए अब मेरा बाबा वापिस नहीं आएगा, अब मेरा अली अकबर वापिस नहीं आएगा। बीबी ज़ैनब ने कहा सुगरा इस बात का इल्म मेरे अलावा हुसैन के अलावा किसी को नहीं, तुझे कैसे पता चला। रोकर का पुफी अम्मा मैं बीमार हूँ, मुझे रातों को नींद नहीं आती, आधी रात का वक्त था मैंने क्या देखा आसमां से नूरिया मारी उतरी, नूरिया मारी से काले बुरके में बीबी बाहर आई, ओ खाक उठा के अपने सर पे डाल के कहने लगे आए मेरे लाल हुसैन तेरी माँ जहरा ओ तुझे कहा कहा रोएगे, ओ करबला में रोएगी या शाम की बाजारों में। पुफी अम्मा सैयदा ज़ैनब बाप की तरह बड़ा रोई, जल्दी का पास मुझे हुसैन को बुला कर ला। इमाम हुसैन आए, फरमाया भैया हुसैन मैं सुगरा का ख्याल रखूंगी, अगर बीमार है मैं खाना खिलाऊंगी, मैं तीमारदारी करूंगी। इमाम हुसैन ने फरमाया बहन ज़ैनब मेरा भी दिल है मैं सुगरा को लेकर चलूं, लेकिन ज़ैनब हुसैन की मजबूरी समझो। कैसी मजबूरी? फरमाया बहन ज़ैनब जितने बच्चे चल रहे हैं किसी की शक्ल भैया हसन से मिलती है, किसी की शक्ल बाबा अली से मिलती, किसी की शक्ल नाना रसूल खुदा से मिलती है। ओ बेन ज़ैनब मैं इमाम हूँ, ओ मेरे जाने के बाद तेरे हाथों में हथकड़िया, ओ तेरे सरों से चादर, ओ तुझे शराबी के दरबार में ले जाया जाएगा। ओ बेन ज़ैनब मेरी सुगरा की शक्ल, ओ मेरी अम्मा जहरा से मिलती है, ओ मेरी जाता मेरी अम्मा की छवि, ओ शराबी के दरबार में। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन। परवरदिगार तुझे हुसैन की दोनों यतीमा बच्चियों का वास्ते, इस मजलिस से कोई खाली हाथ न जाए। अय खुदा हम सब के सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा, हमारे वालदैन के सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा। پروردگار ان آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.